أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص الأنبياء. اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. ابھی سورہ صافات کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت پیش کی گئی, آیت نمبر 100 سے. آگے بڑھنے سے پہلے لیکن ہم تھوڑا سا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے کیا سبق ملا تھا اس کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. ابراہیم علیہ السلام ہی کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور پھر اسحاق علیہ السلام, جن کی اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری اور بشارت دی تھی, اور ان کے اوپر یعقوب علیہ السلام. پچھلی دفعہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا دو کلاسز میں, اور ہم نے درود ابراہیمی بھی دیکھا تھا. ابراہیم علیہ السلام, جیسے کہ ہم جانتے ہیں, جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے, امام الانبیاء کہا جاتا ہے, اور صحیح بخاری میں ہے کہ کتنے سال آپ زندہ رہے اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی, لیکن 80 سال کی عمر کا ذکر اکثر ملتا ہے صحیح بخاری کی روایت سے, کہ 80 سال کی عمر میں آپ کو یا تو بیٹے کی بشارت ملی, یا بیٹا پیدا ہوا, یا اسی سال آپ نے ختنہ کروایا تھا. پہلے اسماعیل علیہ السلام آپ کے بیٹے تھے, اور اس کے بعد پھر اسحاق آپ کے بیٹے ہوئے. ان کی زندگی سے جو سبق ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے, جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے, خلیل اللہ کہا جاتا ہے, اور تقریباً 1800 قبل مسیح ان کی پیدائش بتائی جاتی ہے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے 1800 سال پہلے. ہمیں کیا کیا فوائد اور سبق اور دروس سیکھنے کو ملتے ہیں قصص الابراہیم علیہ السلام سے؟ سب سے پہلی بات جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ویسے تو تمام انبیاء ہی بہت ہی زیادہ رحم دل, شفیق اور مہربان تھے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے خاص طور سے جو خوبی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ ان کے اندر رحم دلی اور نرم دلی بہت زیادہ تھی. ان کے اندر عاجزی تھی, شفقت تھی, ایک دائی کے اندر جو صفات ہونی چاہیے وہ بدرج اتم ان کے اندر موجود تھی. ایون مشرقین سے جو خطاب ان کا تھا, یعنی اگر انہوں نے اپنی قوم کو یا اپنے والد کو دعوت دی, اور والد یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا, اس کے باوجود بھی ان کا جو جملہ تھا, یہ جواب تھا کہ یا ابتی, اے ابا جان, اے میرے ابا جان. تو ایک دائی کی بنیادی اور اہم ترین صفات میں سے ہے کہ اس کے اندر نرمی ہو, سختی نہ ہو, سخت مزاج اور درست زبان ہو تو میدان دعوت میں کامیابی ناممکن ہے. کیونکہ انسانی طبیعت نرمی, محبت, شفقت, رحمت, مودت اور نرم خوئی سے متاثر ہوتی ہے. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگما حرم سے کہ میرے کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی. تو ترش روئی سختی اس سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص صفات بتائی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ فبیما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ نرم دل ہیں اور اگر آپ بدزمان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے. سبحان اللہ. یعنی یہ خاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی کہ آپ بھی نرم دل تھے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہی جو رحم دلی تھی اسی وجہ سے وہ اپنے بیٹے کو سوری اپنے باپ کو جو کہ ان کو سخت الفاظ میں تنبیہ کر رہے تھے, وارننگ دے رہے تھے, تب بھی انہوں نے کہا کہ سلام علیک, کہ آپ پر سلامتی ہو ابا جان. اور ایسے کئی مواقع ہم کو قرآن ہی میں ملتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی رحم دلی تھی کہ اپنی اولاد اپنی ذریت کی ان کو بہت زیادہ فکر تھی. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے وہ بار بار پوچھتے کہ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی, جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں تو انہوں نے فوراً اپنی اولاد کی بھی فکر کی. یعنی سبحان اللہ, ان کو اپنے آگے آنے والے لوگوں کی کتنی فکر تھی کہ وہ بھی امام ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور انہوں نے سورۃ توبہ میں ہم کو ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت بھی کی. وَمَكَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا مَوْعِدَةً وَعَدَهَا إِيَّاهُ, اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا صرف وعدے کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا. تو بہرحال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہم جانتے ہیں کہ مشرق کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی جس کی ڈیتھ ہو چکی ہو, جس کا انتقال ہو چکا ہو. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ عقیدہ توحید کی راہ میں جو انہوں نے بہادری دکھائی, شجاعت دکھائی, کہ ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے اس میں داعیہ نے حق کے لیے اس راستے میں آنے والی مشکلات پر کس طرح سے صبر کیا جائے اس میں سبق ہے. کہ جب آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو اللہ کے راستے میں مشکلات تو آتی ہی ہیں. ہمیں انبیاء اکرام کے قصوں سے یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اس راستے میں ہمیشہ مشکلات کا سامنا بہادری سے کیا جائے, سینہ سپر ہو کر راستے کی مشکلات کو دور کیا جائے اور آگے بڑھتے رہنے کا ہم کو درس ملتا ہے. جو بھی توحید کی طرف دعوت دینے والے ہیں ان کو جھٹلانا عام لوگوں کا ہمیشہ سے شیوا رہا ہے, کیونکہ مشرکین ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا شرک باقی رہے, توحید سے وہ سخت بیزار ہیں. لہٰذا مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں. ابراہیم علیہ السلام نے توحید ہی کی دعوت دینا شروع کی اور مخالفت گھر سے ہی شروع ہوئی. یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ مخالفت گھر سے ہی شروع ہوتی ہے. جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سب سے پہلے کس نے کی تھی آپ کے گھر میں سے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ابو لہب. جی ابو لہب نے کی تھی, جی جو آپ کا چچا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی بات ہمارے سامنے آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے کہ ہمیشہ سے لوگ اپنے آبا اور اجداد کی اندھی پیروی میں لگے رہتے ہیں اور وہ اپنے آبا اور اجداد کی اندھی پیروی میں اس قدر مست ہوتے ہیں, مگن ہوتے ہیں کہ وہ اس کو کسی بھی طرح سے چھوڑنا نہیں چاہتے. لہذا آپ کے سامنے ہمیشہ یہ بات آتی رہے گی کہ وہ اپنے باپ دادا کے رواج کو نہ چھوڑیں گے اور اس پر جمے رہیں گے. دوسری بات ابراہیم علیہ السلام کی اس کا ایثار اور قربانی, اور یہ ایک بے مثال نمونہ تھا. ایسی قربانی اور ایسا نمونہ کسی نے پیش نہیں کیا. سبحان اللہ, کہ سبحان اللہ, اس میں ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہے کہ اس راستے میں آپ کو ایثار اور قربانی دینی ہی پڑتی ہے اور اس کے بغیر گزارا ہو ہی نہیں سکتا. یہ راستہ مشکلات کا راستہ ہے کہ یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا, وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری. اس راستے میں آپ نے جب قدم رکھا ہے اللہ کے راستے میں تو مشکلات آئیں گی اور آپ کو جگہ جگہ ہر قدم پر قربانیاں دینا پڑے گی. کبھی اپنے نیند کی قربانی, کبھی اپنے وقت کی قربانی, کبھی اپنی فیملی کو بھی چھوڑ کر جانا پڑ سکتا ہے. بعض اوقات دل نہیں چاہتا ہے اٹھنے کو لیکن آپ کو چھوڑنا ہے اپنے بچوں کو یا اپنے گھر والوں کو کچھ گھنٹوں کے لیے. ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں تو ہم پوری طرح سے چھوڑ کر تو نہیں جاتے ہیں, لیکن قربانی ہر ایک کو اپنے اپنے لیول کے حساب سے قربانی دینی پڑے گی. اور ویسے بھی قربانی کے بغیر تو کچھ حاصل ہو ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں کہ خود ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی دی تو ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا, ہے نا؟ قربانی کا مطلب یا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی اپنی چیز قربان کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہو. تو لہٰذا اس راستے میں آپ کو ایثار اور قربانی دینی ہی پڑے گی. کیا کیا مشکلات آئیں ابراہیم علیہ السلام پر, آپ بتائیں کیا کیا قربانیاں دی انہوں نے, کیا کیا ایثار کیے, ون بائی ون آپ بولتے جائیں لکھتے جائیں. اللہ کے راستے میں ان کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا, اپنا گھر چھوڑنا پڑا, شہر چھوڑنا پڑا, ہجرت کرنی پڑی, پھر آگ میں ڈالے گئے, آگ میں بھی بے خطر کود پڑا, آتش نمرود میں عشق عقل میں ہے تماشا لب بام ہے بھی. اس کے بعد اتنے بڑھاپے میں اولاد ہوئی تو اولاد کو اور بیوی کو چھوڑ دینے کا حکم ہوا, ان کو چھوڑ دیا اکیلے تنہا. اس کے بعد جب بچہ دوڑ دھوپ کے قابل ہوا تو کہا کہ اچھا اس کو ذبح کر دو, تو سبحان اللہ اتنی بڑی آزمائش اس میں بھی پورے اترے, ایک لمحے کے لیے بھی ان کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آئی. اس راستے میں آپ کو قربانی دینی پڑے گی, قربانی دینی پڑے گی, تکلیف برداشت کرنی پڑے گی, ہر قسم کی قربانی پیش کرنا پڑے گی. اور ہر قربانی کو آپ دیکھیں انہوں نے کتنا خندہ پیشانی سے قبول کیا, یعنی ان کے ماتھے پر ذرا سے شکن نہیں آئی اور فوراً رضا اور رغبت کے ساتھ سرینڈر کرتے چلے گئے کہ اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. تو بڑھاپے میں اولاد کی نعمت سے نوازا گیا لیکن اس اولاد کو بھی قربانی کے لیے مانگ لیا گیا, تو انہوں نے اس کو بھی دینے کے لیے کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی. تو اس راستے میں قربانی دینی پڑے گی. پھر ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ دعوت دین کے لیے آپ کے پاس ٹیلنٹ ہونا ضروری ہے, یعنی آپ کے پاس دلائل ہونا ضروری ہے اور بر وقت صحیح جواب آپ کو دیتے آنا چاہیے, جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا کہ جو بھی ہمیشہ مشرکین یا توحید کے مخالفین ہمیشہ مناظرہ بازی کرتے ہیں یا دلائل دیتے ہیں, منطقی دلائل پیش کرتے ہیں, فلسفیانہ گفتگو کرتے ہیں اور دلائل دیتے رہتے ہیں, تو انہوں نے کتنا بہترین طریقے سے یعنی پرزور طریقے سے ہر طرح سے دلائل دیے, مشاہداتی بھی اور حسی بھی, ہر طرح سے حق کو واضح کیا, اور یہ دلائل اتنے نمایاں اور واضح تھے کہ ہر کسی پر اثر کر گئے. یعنی ایک لمحے کے لیے وہ لوگ مبہوت تو ہوئے نا, ایک لمحے کے لیے وہ اپنے دلوں کی طرف لوٹے, پلٹے دماغ کی طرف, لیکن آخر کار انہوں نے کیا کیا, جہالت دکھائی اور کہا کہ اپنے بتوں کی حفاظت کرو. تو ایسے انہوں نے جوابات دیے ابراہیم علیہ السلام نے کہ کافر لاجواب ہو کر ذلیل اور خوار ہوئے اور شرمندہ ہوئے. تو آپ کی اس اسوے سے یہ سبق ملتا ہے کہ داعیہ نے توحید کو کائنات کے حوالے سے ایسے ہی حسی اور مشاہداتی دلائل پیش کرنے چاہیے جو ہر شخص بآسانی سمجھ سکے, کیونکہ ایسے دلائل جلدی تاثر دکھاتے ہیں. پھر دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ مشرک اقربہ کے ساتھ حسن سلوک. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو توحید پرست بنانے کے لیے ہر طرح سے کوشش کی, جدوجہد کی, لیکن وہ شخص اپنے وہی مشرکانہ عقائد پر ڈٹا رہا اور ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں مانی. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اقربہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں, چاہے وہ نان مسلم سے کیوں نہ ہو یا شرک کرنے والے ہی کیوں نہ ہو, ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ انبیاء کی سنت رہی ہے. پھر آثار کائنات سے رب کائنات تک پہنچنا, یعنی یہ غور و فکر دراصل انسان کو بہت جلا بخشتا ہے, اور غور و فکر ایک لمحے کا غور و فکر کئی مہینوں کی یا دنوں کی عبادت سے زیادہ بڑھ کر اور بہتر ہے. عبداللہ بن عباس یہی بات کہا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن میں غور و فکر کرنا مجھے نفل نماز سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات پر غور و فکر انسان کے اندر وہ گہرائی پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ مزید اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی کبریائی اس کی ہیبت انسان کے دل پر طاری ہوتی ہے اور وہ مزید اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا معترف ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھنا کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے, اس کے اندر عاجزی اور تقویٰ پیدا کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت بہت زیادہ ضروری ہے. تو بہرحال آثار یعنی جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں, اس پر غور و فکر کرنا اور اس سے تدبر کرنا یہ انبیاء کی سنت رہی ہے. اور اسی سے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے چاند اور سورج پر غور کیا تو اس سے پتہ چلا نا ان کو پھر آخر کار کہ یہ تو رب نہیں ہو سکتے, یہ ڈوبنے والے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی وجہ سے, اور اسماعیل علیہ السلام میں بھی ہم یہ ذکر پڑھیں گے کہ کتنا اچھا ہمیں ڈرنک ملا زمزم, ہے نا, صحت افزا مشروب. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب آزمایا, ان سے امتحانات لیتے گئے اللہ تعالیٰ, تو آپ دیکھیے کہ کیسے ان کو انعامات سے بھی نوازا جا رہا ہے کہ اولاد کی نعمت سے نوازا, بیٹے کی نعمت سے نوازا, پھر ایک نہیں دوسرا بیٹا, دوسرا نہیں پوتا, پھر پرپوتا, سب انبیاء ہی انبیاء ماشاءاللہ, سب ایک سے بڑھ کر ایک. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے جو نوازا اس میں زمزم بھی ہے کہ لازوال اور انمول نعمتوں میں سے ایک نعمت زمزم ہے کہ مکہ کے چٹیل اور خشک پہاڑوں میں زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑنا. اب دیکھیں یہ رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک معجزہ ہے اور باعث برکت ہے کہ ایسی جگہ جو جس کو غیر عزیز زرعین کہا جاتا ہے کہ جہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں, جہاں پر کوئی گرینری نہیں, سبحان اللہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری کیا جو تمام جراثیم سے پاک مشروب ہے. اور یہ ایسا بابرکت مشروب ہے جس کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا, زمزم کو جس مقصد سے پیا جائے وہی پورا ہو جاتا ہے, مسند احمد کی حدیث ہے. اور تاریخ شاہد ہے کہ اگر کسی شخص نے اسے بطور غذا استعمال کیا تو یہ مہینوں تک اسے کسی بھی دوسری غذا سے بے پرواہ کرتا رہا. اگر کسی کو مہلک ترین بیماریاں ہوئیں تو اس سے جب شفا کے لیے استعمال کیا گیا بطور دوا کے تو اس کے حیرت انگیز نتیجے برآمد ہوئے. دنیا بھر کے علاج معالجے کے بعد بھی لا علاج امراض اس سے شفا ہو جاتی ہے الحمدللہ. پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو چیزیں جاری کی, بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کو ابراہیم علیہ السلام کا نام دیا جاتا ہے کہ انہوں نے جاری کی سب سے پہلے, اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برقرار رکھا یا شریعت محمدی میں اس کو جائز رکھا گیا. جیسے کہ سب سے پہلے آپ نے مہمان نوازی کی سنت جاری کی, سب سے پہلے آپ نے مونچھیں کٹوائی, ناخن تراشے اور زیر ناف بال صاف کیے, سر کے بالوں میں مانگ نکالنے کی سنت ابراہیم علیہ السلام ہی نے جاری کی, سب سے پہلے ممبر پر خطبہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے دیا, عرب کا جو محبوب اور لذیذ کھانا ہے سرید وہ بھی آپ نے تیار کیا, معانقی کی سنت بھی آپ نے جاری فرمائی, ہجرت یعنی یہ بھی سنت انبیاء رہی ہے تو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے ثابت ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہجرت انبیاء کرام کی سنت رہی ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہی, اور ہجرت آگے بھی اہل ایمان کو اللہ کی خاطر اپنے دین کو بچانے کی خاطر یا اللہ تعالی کی عبادات پر جمع رہنے کی خاطر ہو سکتا ہے ہجرت کرنی پڑے. تو لہٰذا جو ہجرت خالص اللہ کے لیے کی جائے یا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کی جائے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص عبادت کرنے کے لیے کی جائے, کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا مشکل ہو گیا ہو تو اس جگہ سے ہجرت کر جانا چاہیے. اور پھر یہ لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ, کہ مسلمانوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے. سبحان اللہ, یعنی ایک تو یہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آیا ہے. تو ہجرت بھی انبیاء کی سنت رہی ہے, تو انہوں نے بھی اللہ کی خاطر ہجرت کی. پھر ابراہیم علیہ السلام کے جو اصلی پیروکار ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ سبحان اللہ, چونکہ بیت اللہ کی بانی ہے اور جد الانبیاء ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں بہت سارے عظیم انبیاء رکھے مبعوث فرمائے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی بلند مقام اور مرتبہ عطا کیا, عزت اور شرف سے نوازا. یہود و نصارہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں وہ لوگ, یہ ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں, لیکن ان کے اصل پیروکار کون ہیں؟ تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سے پتہ چل جاتا ہے کہ اصل ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, بلکہ وہ حنیفا مسلمن تھے, یعنی یکسو مسلمان تھے. تو لہٰذا ہمارا ان سے تعلق زیادہ گہرا ہے اور زیادہ نزدیک کا واسطہ ہے الحمدللہ. پھر تاریخی حقائق کی نقاب کشائی, یعنی اسلام کی سچائی اور حقانیت کو بیان کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں دلائل دیے جاتے ہیں, لیکن قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے, اور وہاں پر ہم یہ بات بھی ہمیں سیکھنے کو ملتی کہ جدید جو علوم اور فنون ہیں وہ بھی اسلام کی صداقت پر آئے دن نئی نئی گواہیاں پیش کرتے رہتے ہیں. بابل شہر کی کھدائی کے دوران میں ملنے والی جو لوحات اور تختیاں اور آلات پر جو عبارتیں لکھی ہوئی ہیں جو آج کی تحقیق سے ثابت ہے, تو جو یہ اہل بابل تھے علم نجوم سے واقف تھے اور مختلف ستاروں کے طلوع اور غروب کے متعلق ان کے مختلف نظریات اور عقائد تھے. ان کے بے شمار دیوتا تھے جن کو راضی کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے نذرانے پیش کرتے تھے, ان میں قیمتی تحفے اور عمدہ تیار کیے ہوئے کھانے بھی ہوتے تھے. اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کا ایک بڑا اور مرکزی دیوتا بھی تھا جس کا نام مردک تھا. تو یہ وہ حقائق ہیں جو آج منظر عام پر آ رہے ہیں, حالانکہ قرآن نے ان کو 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا. تو علم نجوم اور فلکیات کے متعلق اس آیت میں اشارہ موجود ہے کہ فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم, اب ابراہیم نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا کہ میں تو بیمار ہوں. یہ بات آپ نے اس وقت کہی تھی جب انہوں نے آپ کو میلے میں شرکت کی دعوت دی, تو آپ نے تعریف کرتے ہوئے ان کے عقیدے کے مطابق آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں بیمار ہوں. قوم کے چلے جانے کے بعد آپ نے ان کے معبود خانے میں داخل ہو کر بتوں کو مخاطب کر کے فرمایا, اللہ تاکلون, تم کھاتے کیوں نہیں ہو, یعنی تمہارے سامنے جو نذرانے اور تبرکات رکھے ہوئے ہیں ان کو کھاتے کس نے کیوں نہیں, کس لیے رکھے ہیں تمہارے سامنے, سب کو توڑ پھوڑ دیا سوائے بڑے کے. تو اب آج تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ وہ بڑے کا نام مردک تھا یا جو بھی رہا ہو بہرحال, لیکن یہ بات ثابت ہے. اور کھانے کا بھی ذکر ہے یہاں پر. پھر اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ, اس کی عظمت, اس کی رفعت, اور سبحان اللہ ہر اللہ تعالیٰ کی ہر جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس پر ہمارا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے کہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے دنیا میں معجزات ظاہر کرتا رہتا ہے, جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے کائنات کا نظام کتنے حسن تدبیر سے چلا رہا ہے, چاہے وہ چاند ہو, سورج ہو, ستارے ہوں, اور کیسے وہ ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں سبحان اللہ. اور زندگی اور موت ہے, چاہے وہ زمین کی موت ہو, زمین کا مردہ کرنا اور اس کو دوبارہ زندہ کرنا ہو, یا انسانوں کی موت ہو, یا تمام جاندار کی موت ہو. تو الحمدللہ آج آپ دیکھیں کہ آج بھی ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں, اور پہلے بھی یہ چیزیں لوگ بازو کا جب لوگ جھوٹے دلائل پیش کرتے تھے تو انبیاء ان کے سامنے صحیح دلائل پیش کر کے اپنی بات منواتے تھے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وهو احون علیہ, کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا, اور یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے سبحان اللہ. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے اور قصے سے واقعی میں ہمیں ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, ہمارے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, معرفت الہی, معجزات, تمام چیزیں. یعنی ایک اکیلے تنہا شخص آپ دیکھیں کیسے وہ کھڑے رہے, اور کیسے توحید کے علم کو انہوں نے بلند کیا ایسے معاشرے میں, ایسے ماحول میں. آج ہم کیسے کہہ سکتے کہ اچھا بہت مشکل ہے ہندوستان میں دعوت دین پہنچانا, کیونکہ سارے میجورٹی نان مسلمز کی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے, ہے نا. آج بھی ہو جو ابراہیم سے ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. تو آج بھی زمانے کو یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. سنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ, یہ پوری دنیا دیکھا جائے تو بت کدا بنی ہوئی ہے, کہیں انسانوں کو بت بنا کر پوجا جا رہے, کبھی کہیں کسی اور چیز کو. تو لہٰذا آج بھی ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کی ضرورت ہے کہ آج ہم ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اپنائیں, تاکہ تمام بتوں کو توڑا جا سکے اور توحید کو قائم کیا جا سکے. تو یہ تھے ابراہیم علیہ السلام. الحمدللہ آج کا ہمارا ٹاپک جو آج قصص الانبیاء میں ہم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا ذکر پڑھنے والے ہیں. اصل میں دیکھا جائے تو ویسے تو لوط علیہ السلام کا ذکر آتا ہے, لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام تھے, لہٰذا ہم ان کا پہلے لے رہے ہیں کہ وہ انہی کی اولاد میں سے تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اب جو انبیاء بنے تو ان کے سب سے پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور پھر اسحاق علیہ السلام. جیسے کہ ہم جانتے ہیں اسماعیل علیہ السلام, کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے, لیکن ان میں سب سے زیادہ مشہور یہی دو بھائی ہیں جو عظیم نبی اور رسول بھی ہیں. عمر میں جو بڑے اسماعیل علیہ السلام ہیں ان کو ذبیح اللہ بھی کہا جاتا ہے, اور پہلے بیٹے ہیں جو ہاجرہ قبطیہ سے پیدا ہوئے, ان پر اللہ تعالی کی طرف سے سلامتی اور ہماری طرف سے بھی ان کے اوپر سلامتی ہو. ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے سلامتی کے لیے. اب دیکھیں کہ یہ بات, جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ سیرت کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی کہ یہ بات تحقیق طلب ہے کہ حضرت ہاجرہ کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی. یہ حضرت ہاجرہ جو کہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی, آیا کیا وہ کنیز تھی یا پھر بادشاہ کی بیٹی تھی؟ تو ایکچولی یہ بات اصل میں یہود سر توڑ کوشش کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بنی اسماعیل کمتر نعوذ باللہ خاندان کے ہیں اور بنی اسرائیل اعلی خاندان کے ہیں. تو ایکچولی ان کی سوچ اور ان کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں یہ. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو انبیاء پیدا کرتا ہے وہ اعلیٰ خاندان سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسماعیل علیہ السلام وہ بھی اعلیٰ خاندان سے تھے, ظاہر سی بات ہے والد سے ہی چلتا ہے, اور پھر والدہ بھی ماشاءاللہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی. تو 13 سال تک کہا جاتا ہے کہ وہ اکیلے ہی رہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرا بیٹا اسحاق علیہ السلام عطا کیا. تو یہ بات تمام روایت سے ثابت ہے, یعنی صحیح احادیث سے تو نہیں لیکن تمام اسرائیلی روایت سے ثابت ہے کہ جب وہ بالکل دودھ پیتے بچے تھے, جب ہی وہ اور ان کی والدہ کو ابراہیم علیہ السلام مکہ کی طرف لے کر چلے, اور اس کے لیے فاران کا ذکر آتا ہے کہ فاران کے پہاڑوں میں جا بسایا. فاران کے پہاڑ وہ ہیں جو مکہ کے ارد گرد ہیں, وہاں تھوڑا سا پانی اور تھوڑی سی غذا دے کر ٹھہرائے اور صرف اللہ پر اعتماد و توکل کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور کرم فرمائی کی. یقیناً اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر بھی اور حقیقی طور پر بھی اسماعیل علیہ السلام ہی اکیلے اور اکلوتے بیٹے تھے اس وقت, اور دوسرا کوئی اور بیٹا نہیں تھا. اسماعیل علیہ السلام کے قرآن میں جو صفات بیان کی گئی ہیں کہ آپ بہت زیادہ حلم والے اور صبر والے تھے, اللہ تعالیٰ خود قرآن میں یہ بات ارشاد فرماتے کہ فبشرناہ بغلام حلیم, ابھی جو آپ کے سامنے آیتوں کی تلاوت کی گئی, کہ تو ہم نے ان کو ایک نرندے لڑکے کی خوشخبری دی. جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا, بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں, اب تم دیکھو کہ تمہارا کیا خیال ہے. انہوں نے کہا, ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے, اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اور پھر سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَائِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا, اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو, وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے, اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم کرتے تھے, اور اپنے رب کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے. اور ہمارے بندوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے, ہم نے ان کو ایک صفت خاص یعنی آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا, اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے. اور اسماعیل اور الیسا اور ذوالکفل کو یاد کرو, وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے. سورہ سواد. سورہ انبیاء میں آتا ہے, وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین, اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو, یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا, بلا شبہ وہ نیکوکار تھے. تو خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی صفت کیا بتائی گئی ہے, کہ وہ حلیم تھے, اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دیتے تھے, اور صادق الوعد کا ذکر آتا ہے کہ وہ وعدے کے سچے تھے. تو کیا کیا خوبیاں ہو گئی ہم کو, بغلام حلیم یعنی وہ حلم والے تھے, اور دوسرا کہ اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر گزریے, انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے, تو صبر والے تھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صادق الوعد تھے یعنی وعدے کے سچے تھے, اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دیتے تھے. پھر من الصالحین کا بھی ذکر آتا ہے بار بار کہ وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے, سورہ انبیاء میں بھی اور سورہ سواد میں بھی, کہ اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, ادریس, ذوالکفل یہ سب صالحین میں سے تھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی جو خوبی تھی وہ کیا خوبی تھی, کہ وہ حلیم تھے. اور حلم کا مطلب ہوتا ہے بردباری. خود ابراہیم علیہ السلام کی جو صفت تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی, وہی اسماعیل علیہ السلام کی صفت تھی. اور وعدے کے سچے تھے, اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دیتے تھے. یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے جو قصے سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے, آپ دیکھیں احادیث میں زیادہ ذکر نہیں ہے اس بات کا, اگر ہمیں لینا پڑا تو ہمیں بنی اسرائیل سے, اسرائیلیات ہی سے لینا پڑے گا واقعات کو. لیکن جو سب سے اہم بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم بھی اپنے اندر حلم والی صفت پیدا کریں. اور یہ حلم کب آ سکتا ہے؟ یہ حلم اس وقت آ سکتا ہے جب ہم جتنا ہم قرآن پڑھیں گے, جتنا ہم غور و فکر کریں گے, جتنا ہم انبیاء کی سیرت کو جانیں گے, جب ہم قصص الانبیاء پڑھیں گے تو اسی سے حلم آ سکتا ہے. جی, علم سے ہی حلم آتا ہے. اور ایکچولی جب انسان پر جو مشکلات پڑتی ہیں اور اس میں جب وہ صبر کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر حلم آتا چلا جاتا ہے. تو حلم یعنی ویسے دیکھیں یعنی نرمی کو کہتے ہیں, بات کو صحیح طریقے سے سمجھ جانا اور اس کے مطابق ری ایکٹ کرنا, یہ بھی حلم ہے. تو حلیم التبا ہم اردو میں یہ لفظ بہت استعمال کرتے ہیں کہ وہ بہت فلاں حلیم التبا ہے, یعنی کوئی بھی بات کو کول جو پرسنالٹی ہم کہہ سکتے ہیں, کہ جو ہم ایک عام لفظ میں کہیں کہ کول پرسنالٹی کے مالک, یعنی بہت جلدی ری ایکٹ نہیں کرنا کسی چیز کے بارے میں, اوور ری ایکٹ نہ کرنا کسی چیز کے بارے میں, یہ ہے حلیم التبا. تو سبحان اللہ, دیکھیں ہر نبی کی اپنی ایک الگ الگ خصوصیت ہے. تو اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم تمہیں ایک حلیم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں, اور جب اسحاق علیہ السلام کی بات ہے تو کہا کہ ہم تمہیں ایک علیم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں. تب دیکھیں دونوں بیٹوں کی صفات کوالٹیز الگ الگ تھی. اسماعیل علیہ السلام کو حلیم فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اور اسحاق علیہ السلام کو علیم فرمایا اللہ تعالیٰ نے. پھر صادق الوعد یعنی وعدے کے سچے تھے, اور یہ ہر انبیاء کی خوبی رہی ہے کہ وہ لوگ وعدے کے سچے ہوتے ہیں اور اس پر کاربند رہتے ہیں, تو ہمیں بھی کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم بھی جب کسی کا کسی سے کوئی بات کا وعدہ کریں تو پھر کیا کریں، اس کو پورا کریں، یعنی جو بات ہم نے کہی ہے، جو کمٹمنٹ کیا ہے، اس کو نبھانے کی کوشش کریں. اور ویسے بھی دائیان دین کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی بات کو پورا کرنے کی کوشش کریں جو انہوں نے وعدہ کیا ہے. اس سے سامنے والے پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے. اور تیسری خوبی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. سبحان اللہ، یہ جو خوبی ہے اسماعیل علیہ السلام کی سب سے بیسٹ نظر آتی ہے ہم کو کہ وہ وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے. اس سے ایک گھر میں جو لیڈر یا رہنما ہوتا ہے، گھر میں جو گھر کا کفیل ہوتا ہے، یعنی وہ چاہے تو والد ہو سکتے ہیں بڑے، اور چاہے تو بڑے بھائی ہو سکتے ہیں، تو گھر کے جو بھی بڑا مرد ہوگا، لیڈر رہنما، ان کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ اصل ذمہ داری کس کی ہے؟ گھر والوں کو نماز کا پابند بنانے کے لیے، انفاق کی ترغیب دینے کے لیے، یا کوئی بھی نیک کام کی ہدایت کے لیے، گھر میں کون ہونا چاہیے جو یہ سارے کام کرے؟ اسماعیل علیہ السلام، سبحان اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی تربیت کرتے تھے، ان کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. اور یہ انبیاء کی خوبی رہی ہے کہ وہ ہمیشہ شروعات اپنے گھر سے ہی کرتے ہیں. کیونکہ وہ ورنہ چراغ تلے اندھیرے والی بات آپ نے سنی ہوگی نا، جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ بھی اپنے گھر والوں کو ترغیب دیتے تھے، لیکن بات سننا نہ سننا، بعض اوقات اولاد نافرمان ہوتی ہے، جیسے ان کے بیٹے نے ان کی بات نہیں سنی تھی، ایک بیٹے نے. تو اسماعیل علیہ السلام بھی اپنے گھر میں اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے اہل کی تربیت کرتے تھے. اور ضروری کہ اہل میں صرف بچے ہی ہوں، اہل میں پورے گھر والے آتے ہیں، جیسے کہ بیوی بھی آ جاتی ہے، جو بھی چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اس میں. تو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے. تو سب سے پہلے ہمیں بھی کیا سکھایا گیا ہے، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کس سال سے بچے کو نماز کی تاکید کرو اور پھر ان کے بستر الگ الگ کر دو. جی، 7 سال سے تاکید کی جائے گی، اور جب اگر وہ اس کے باوجود بھی نہ پڑھے 10 سال تک، 10 سال میں، تو پھر ان کو سزا دی جائے گی، تادیب کی جائے گی ان کی. لیکن یہ ادب سکھایا جائے گا ان کو. تو 7 سال سے ہی تاکید کرنے کا حکم ہے ہم کو، اور ان کے بستر 10 سال میں الگ کر دو. تو 10 سال کے بعد تو سمجھے نماز، اس کا مطلب ہے کہ 10 سال میں فرض ہو گئی نماز، ہے نا؟ تو یہ اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے اصل میں، اور یہ والد کی ذمہ داری ہوتی ہے گھر میں. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو قصص الانبیاء ہے، یہ قصص الانبیاء کس کے لیے زیادہ ضروری ہے؟ ہمارے لیے تو ضروری ہے ہی، کیونکہ ہم مائیں بھی تربیت کرتی ہیں بچوں کی، اور پہلی درس ماں کی گود ہوتی ہے. لیکن جب تک بچے چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے انڈر ہوتے ہیں، لیکن جب وہ دوڑ دھوپ کے قابل ہو جاتے ہیں تو قرآن ہمیں یہ انٹروڈیوس کرواتا ہے کہ جب بچے 13-14 سال کے ہو جائیں تو ان کے والد کی ذمہ داری بن جاتے ہوں. یعنی اب اصل ٹریننگ والد کے ذمہ ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں پر کیا حال ہے؟ جو والدین ہیں، دونوں کا بھی حال بہت برا ہے، لیکن اسپیشلی والد کا کیا حال ہے آپ بتائیں؟ بچوں کی تربیت میں والد کا کیا کردار ہے آج، یا کیا ہاتھ ہے، یا کیا کمی ہے؟ یعنی دیکھا جائے تو کمی ہی نظر آتی، کیونکہ ہمارے یہاں پر کانسیپٹ یہ کہ مرد صرف کمانے کا ذمہ دار ہے، وہ کما کر لا کر دے گا، اس کے بعد وہ صرف ٹی وی کے آگے خبریں دیکھتے بیٹھے رہیں گے، ہے نا؟ یہی کانسیپٹ ہے نا، کہ پہلے ٹی وی تھی سمجھے خبریں دیکھنے کے لیے، اب موبائل ہے. یعنی مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کما کر لا کر دے دے، گھر میں جو چیز کی ضرورت ہے اس کا پوچھ لے، اس کے بعد یا تو وہ دوستوں میں رہے، ٹی وی کے آگے رہے، یا موبائل کے آگے رہے، یا اپنے کام کاج سے لگا رہے، جی لا تعلق رہتے ہیں. یعنی والد بچوں کے دوست ہوتے ہی نہیں. جبکہ آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، ہم یعقوب علیہ السلام کی جب سیرت پڑھیں گے تب بھی انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. آپ یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنا بہت ساری باتیں والد سے ذکر کیا. آپ لقمان، حکیم لقمان کو دیکھ لیں، وہ نبی تو نہیں تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کا ذکر ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو کیسے نصیحت کر رہے ہیں. پھر آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ جب وہ دوڑ دھوپ کے قابل ہوا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے اتنا کلوز تھے، حالانکہ وہ مسلسل وہاں نہیں رہتے تھے، وہ وہاں سے ہجرت کرتے جاتے آتے تھے، لیکن اتنے کلوز تھے وہ اپنے بیٹے سے کہ بیٹے کے سامنے فوراً ذکر کر دیا. بیوی سے نہیں ذکر کیا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں، بلکہ بیٹے سے ڈائریکٹ ذکر کیا. اور بیٹا بھی کس ایج میں؟ 13-14 ایئرس میں. اور بیٹا اتنی کم عمر میں جو جواب دے رہے کہ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. سبحان اللہ، یعنی جب بھی یہ آیت پڑھو دل حیران ہو جاتا ہے، دل اور دماغ، کہ سبحان اللہ کیسے وہ فرما بردار بیٹے تھے. یعنی والد تو تھے ہی تھے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، ابراہیم علیہ السلام، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کچھ مانگا، حکم دیا، ان کو آزمائش کی، وہ فوراً اس میں پورے اترے. لیکن بیٹا بھی کیسا ماشاء اللہ، کہ بیٹا کرے کہ مجھے ذبح کر دو. اور وہ حفیظ جالندھری نے کتنی اچھی نظم پیش کی ہے نا، کہ زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکن تھا بیچارہ، کہ اس سے پہلے اس نے نہ دیکھا تھا یہ نظارہ، کہ جب وہ باپ نے بیٹے کو لٹایا اور بس چھری اسماعیل کے گلے پر رکھی، لیکن اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور اس نے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک مینڈھا بھیج دیا۔ سبحان اللہ، آپ سوچے کہ یعنی پوری دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے، پوری دنیا میں شروع سے لے کر آخر تک نہ ایسی ہو سکتی ہے کوئی مثال کہ والد کو حکم دیا جا رہا ہے تو بیٹا بھی اتنا فرما بردار۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تب ایک ایج گزر چکی تھی نا ان کی، سمجھدار تھے اور غور و فکر کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، یکسو ہو گئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو والد تھے، لیکن بیٹا جو ینگ تھا بالکل، آج ہمارے ینگ بچوں کو اس ایج والوں کو دیکھ لیں، کتنی قربانیوں دینے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں اللہ کی خاطر؟ کیا وہ اللہ کی خاطر اپنی نیند قربان کر سکتے ہیں فجر کے لیے، فجر کی فرض نماز کے لیے؟ کیا اللہ کی خاطر آج کوئی اپنی کوئی بھی پسندیدہ چیز دے سکتا ہے، پرسنل چیز دے سکتا ہے؟ تو سبحان اللہ کہ والد تو والد، لیکن بیٹا بھی اس قدر فرما بردار کہ اس نے فوراً کہا کہ آپ کو جو کرنا ہے بجن آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ تو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں نا ابھی کہ کیسے تھے وہ، کل من الصابرین، سب کے سب صبر کرنے والے تھے، انہم من الصالحین، وہ سب کے سب فرما بردار تھے، اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر سر تسلیم خم کرنے والے۔ کہا جاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے جب وہ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو امالیک کی ایک عورت سے شادی کی، جسے بعد میں اپنے والد کے حکم پر طلاق دے دی۔ اس کا نام امارہ بنت سعد بن اسامہ بن عقیل امالیکی تھا۔ اس کے بعد ایک اور خاتون سے نکاح کیا جن کے بارے میں ان کے والد نے حکم دیا کہ ان سے جدائی اختیار نہ کریں، چنانچہ وہ آپ کے نکاح میں رہی۔ ان کا نام سیدہ بنت مزاز بن امر جرہمی تھا، جو بنو جرہم وہاں آ کر آباد ہوا تھا، اور بعض مورخین نے انہیں آپ کی تیسری زوجہ قرار دیا ہے۔ ان میں سے اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہوئے اور ان کے نام بھی بتائے جاتے ہیں، واللہ اعلم۔ یعنی چونکہ یہ ساری باتیں اسرائیلیات سے ہیں، لہٰذا ہم کو نہ اس کی تکذیب کرنی ہے نہ تصدیق کرنی ہے، ہم کو ان کی اولاد سے یعنی ڈیٹیل جان کر کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اتنا ہم جانتے ہیں کنفرم ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اس علاقے قرب اور جوار کے قبائل کی طرف مبعوث ہوئے تھے، جن میں جرہم اور امالیک کے قبائل اور یمن کے باشندے شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بھائی اسحاق کو اپنا قائم مقام مقرر کیا اور اپنی بیٹی نسمہ کی شادی اپنے بھتیجے عیس بن اسحاق سے کر دی۔ تو یہ بھی بات ثابت ہے، یہ بھی ہے، لیکن بنی اسرائیل سے ہی ثابت ہے، لہٰذا صحیح حدیث سے کوئی بھی بات ہمیں نہیں ملتی۔ یہ بھی بات روایت میں لکھی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ حضرت حاضرہ کے قریب ہجر میں دفن کیے گئے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 137 یعنی 137 ایئرز کے تھے وہ۔ اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ حجاز کے تمام عرب قبائل اسماعیل علیہ السلام کے دو بیٹوں نابت اور قیدار کی اولاد میں سے ہے، واللہ اعلم۔ ٹھیک ہے، اور اسحاق علیہ السلام کے بارے میں تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا ہے، جو بھی باتیں زیادہ تر اس میں بائبل میں ہی ہیں۔ لیکن یہ بات ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آپ کے والد کی عمر 100 سال تھی، اور آپ کی والدہ حضرت سارہ کو جب آپ کی ولادت کی خوشخبری ملی تو وہ 90 سال کی تھی، اور اسماعیل علیہ السلام سے تقریباً 14 سال کے بعد وہ پیدا ہوئے اسحاق علیہ السلام۔ جیسے کہ سورہ صافات میں آتا ہے، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت بھی دی کہ وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں۔ تو قرآن میں بار بار اسحاق علیہ السلام کا نام آیا ہے، لیکن حدیث سے ہمیں کوئی اور ڈیٹیل نہیں ملتی۔ ہاں، ایک روایت ابو ہریرہ کی ملتی ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا، کریم شخصیت کے پڑ پوتے، کریم کے پوتے، کریم کے بیٹے اور خود بھی کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہم کو ملتی ہے کہ ان کو یعنی اسحاق علیہ السلام کو یعنی وہ پشت بتائی گئی جو ابراہیم یوسف علیہ السلام کے جد امجد میں سے تھے۔ تو بائبل میں بہت ساری ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام یا آگے جو بھی نسلیں پیدا ہوئیں، کیونکہ آپس میں بہت ساری دشمنیاں بھی پیدا ہو گئی تھیں اور آپس میں وہ لوگ جنگ بھی کرنا چاہ رہے تھے، یا واللہ اعلم عجیب عجیب باتیں ہیں جس کا ہمیں ذکر کرنا مناسب نہیں لگتا، کیونکہ انبیاء کے لیے ہمیں خود وہ باتیں سیب نہیں دیتی اور اس کی کوئی اوتھینٹسٹی بھی نہیں ہے، تو لہٰذا ان باتوں کو کر کے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود اسحاق یہ نام کی خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو، اور وہ بھی صالحین میں سے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کی جو خوبیاں ہیں وہ ہم کو پہلے زیادہ بتائی گئیں کہ وہ وعدے کے سچے تھے، صبر والے تھے، صالحین میں سے تھے، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاۃ کا حکم دیتے تھے۔ تو ان تمام انبیاء کے قصوں سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کی کیسی تربیت کریں، ہمارے گھر میں ہمارے بچے کیسے پرورش پائیں اور ہمارا طریقہ کار کیا ہو۔ جیسے کہ یہ بات میں پہلے سے لینا چاہ رہی ہوں اور آپ کو بھی کہنا چاہ رہی ہوں، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو محبت کی بنا پر، ایک اپنائیت کی بنا پر، کہ ہم کوشش کریں کہ بچوں کو بچپن سے ہی نبیوں کے واقعات سنائیں اور آپ دیکھیں کہ اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ اچھا وقتی طور پر ہو سکتا ہے بچے آپ کی بات نہ سنیں، یا وقتی طور پر ہو سکتا ہے ہم کو لگے کہ بچے ہماری نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بچپن کا اثر بچپن تک باقی رہتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بچوں کو سکھائیں، بتائیں، ان کو انبیاء کے واقعات سنائیں، انٹروڈیوس کروائیں، صحابہ کے واقعات سنائیں، اس سے ان کے اندر ایک شوق، جذبہ، بہادری پیدا ہوتی ہے۔ اور توحید پر قائم رکھنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کو انبیاء کے واقعات سنائیں تاکہ ہمارے بچے شرک میں انوالو نہ ہوں۔ اور شرک آج کل ایسا نہ سمجھے کہ شرک صرف درگاہوں پر جانے سے، مزاروں پر جانے سے ہی آتا ہے، نہیں، شرک کے اور بھی بہت سارے دروازے ہیں، یعنی ریاکاری بھی شرک ہے، یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو شرک میں آتی ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتی ہیں۔ تو جب وہ انبیاء کے واقعات پڑھیں گے تو ان کے اندر توحید کا ایک شعور پیدا ہوگا، ان کے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی، اپنے انبیاء کو وہ اپنا رول ماڈل سمجھیں گے اور انہی کے طریقے کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک تو انبیاء کے واقعات اور دوسرا صحابہ کے واقعات، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہم صالحین میں سے بنائیں۔ اور اس میں یہاں پر ایک اور بات کہنا ضروری ہے کہ ہسبینڈ اور وائف دونوں، یعنی شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ وہ پہلے بیٹھ کر پلاننگ کریں کہ ہم کو اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرنی ہے۔ کچھ ذمہ داریاں والد کی ہوتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں والدہ کی ہوتی ہیں۔ دونوں اگر اپنا فریضہ احسن طریقے سے نبھائیں گے تبھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ والد یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں تو کمانے میں لگا ہوں لہٰذا پوری ذمہ داری تم پر ہے، نہیں، نہ والدہ یہ کہہ سکتی کہ مجھے تو گھر کے کام کاج ہے لہٰذا یہ ذمہ داری آپ کی ہے، نہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو بلیم نہیں کر سکتے، دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے اور دونوں کو کچھ وقت دینا ہوگا، یعنی اپنا قیمتی وقت اپنے بچوں کو دینا ہوگا، تبھی کہیں جا کر یہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ جب تک کہ والدین کی قربانیاں نہ ہوں بچے ویسا بن کر نہیں نکل سکتے۔ جی بالکل، سوتے وقت سنائے جا سکتے ہیں، دوپہر کے وقت سنائے جا سکتے ہیں قصے بچوں کو، انبیاء کے قصے، قصص، یا پھر صحابہ کے واقعات یا ان کی بہادری کے واقعات۔ تو جو بھی موقع ملے، جب بھی موقع ملے، لیکن روزانہ ایسا کچھ معمول ہو یا روزانہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہو گھر میں جس سے بچوں کا مزاج اور ذہن بنتا رہے۔ اور دیکھیں، یہ نہ سوچے کہ ہمارے بچے بالکل ہی متقی بن جائیں یا بس پھر مسجد کے ہو کر رہ جائیں، نہیں، ایسا مطلب نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اچھا ہمارے بچے بس پوری دنیا سے کٹ جائیں اور ایسے نیک بن جائیں کہ بس صرف وہ مسجد کے ہو کر رہ جائیں، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، دنیا میں آپ کو اگر انقلاب لانا ہے، اچھائی کی تعلیم دینا ہے، تو یہ لوگوں کو باہر نکلنا ہوگا نا، معاشرے میں جانا ہوگا۔ تو لہٰذا اس بات کو ہم سمجھیں کہ صرف مسجدوں کی حد تک محدود ہو جانا ہی نیکی نہیں ہے۔ مسجد میں تو ہر کوئی نیک ہی رہے گا، اصل چیز ہے کہ باہر نکل کر کھلے میدان میں نیک رہا جائے، اس پر ثابت قدم رہا جائے نیکیوں پر، اور یہی مطلوب ہے، اسی سے معاشرے میں بھلائی پھیلے گی۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جی بالکل، ہمارے یہاں پر بہت ہی غلط سسٹم ہے۔ اصل میں نا ہمارے یہاں پر سسٹم یہ ہے کہ مرد کو بس ایک ڈانٹنے والا اور ایک ڈرانا بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ والد کی ذمہ داری یہ بتا دی گئی کہ تم بس ڈانٹنے کے لیے ہو، اور بچوں کا والد کے ساتھ ہنسنا بولنا اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، یا کہتے کہ، یعنی بہت عجیب عجیب باتیں مشہور ہیں۔ اب دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدوی عرب آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جب انہوں نے رسول اکرم کو دیکھا کہ آپ بوسہ لے رہے ہیں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا، تو کہا کہ اچھا آپ بچوں کا بوسہ بھی لیتے ہیں، میں نے تو میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ تو کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں رحمت نہیں ڈالی تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت آپ دیکھیں کہ آپ انس رضی اللہ عنہ 10 سال رسول اکرم کی خدمت میں رہے، لیکن انس کہتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم نے کبھی ڈانٹا نہیں، اگر ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ جو کام رسول اکرم نے میرے ذمے لگائے تھے تو میں کھیلنے میں لگ گئے، کیونکہ بچے تھے نا، ظاہر سی بات ہے 10 سال کے بچے تھے، یعنی اور بھی کم عمر ہوں گے وہ، تو جب 8-9 سال کے ہوں گے جب جو کام بتایا تھا، تو میں جب مجھے کوئی کام کے لیے کہا تھا اور میں بھول گئے، جب رسول اکرم وہاں سے گزرے تو میرے پاس آئے اور مجھے فوراً آپ کو دیکھ کر وہ کام یاد آ گئے۔ لیکن آپ نے بس مسکرایا اور میرے دونوں کان پکڑ کر کہ اے دو کان والے. سبحان اللہ, دیکھیں کہ آپ کے ڈانٹنے کا انداز بھی کتنا بہترین تھا, لیکن ہم سے نہیں ہو پاتے. انہیں ہمارے اندر اتنی کمی ہے اصل میں حلم کی, بردباری کی, نرمی کی, کہ ہم فوراً ڈانٹ دیتے ہیں. تو والد کا کردار جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک والد کا کردار کیسے ہونا چاہیے, کیسے ڈیل کرنا چاہیے اپنے بچوں سے. تو لہٰذا بچوں کے ساتھ اچھے سے رہا جائے, ان کے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے, ان کو انبیاء کے قصص سنائے جائیں, ان کے اندر توحید کا بیج ڈالا جائے تاکہ وہ کبھی زندگی میں شرک نہ کر سکیں اور ہمیشہ ایمان پر ثابت قدم رہیں. اور اللہ نہ کرے کوئی مشکلات آئیں, لیکن اگر کوئی مشکلات آئیں بھی تو ہمارے بچے ایمان پر ثابت قدم رہیں, ڈاواڈول نہ ہوں, ان کا ایمان متزلزل نہ ہونے پائے. تو اصل ان کے ایمان کی فکر کی ضرورت کرنی ہے, ان کی نماز کی, ان کے ایمان کی, ان کے اندر انفاق کا شوق پیدا کرنے کی. کہ ہر انبیاء نے اپنی اولاد کو یہی حکم دیا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, کیا پوچھا تھا یعقوب علیہ السلام نے. تو بچوں نے سب نے کیا جواب دیا تھا کہ ہم آپ کی, ہمارے والد اسحاق, ابراہیم یا جو یعقوب ہیں, اسماعیل, ان کے الہ کی عبادت کریں گے اور اسی کے لیے مخلص ہوں گے, اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہوں گے. تو لہٰذا انہیں والد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں سے وصیت بھی, بچوں کو وصیت کرے, ان سے وعدہ بھی لے کہ تم کسی شرک میں نہ پڑنا میرے بعد, تم کسی برے کاموں میں نہ انوالو ہونا. تو یہ والد کی ذمہ داری ہے, یہ والدین کی ذمہ داری کہ اپنی اولاد کو اچھی نصیحت کرے, نیکی کی تلقین کرے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تھے. آپ دیکھیں کہ جو نیکی کا اثر کتنا صدیوں تک باقی رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ انہوں نے جو نیکی کی تھی اور جو وہ توحید پر قائم رہتے اور جو اللہ تعالی کی خاطر انہوں نے برداشت کیا, یعنی اپنی قوم کی طرف سے آزمائے گئے, آگ میں کودنا پڑا, بیٹے کو قربان کرنا پڑا, ہجرت کرنی پڑی, لیکن آپ دیکھیں اس کا اثر کتنا دیر پا ہوا. یعنی آج جتنے بھی انبیاء آخر تک آئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک, کس کے خاندان سے رہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے. نہیں, وہ جو نیکی تھی ان کی, وہ نیکی کتنا کام آئی. اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ وجعلنا للمتقین اماما, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کا امام بنا, پیشوا بنا, رہنما بنا, یعنی لوگ ہمیں فالو کرنے والے رہیں نیکی کے کاموں میں. بلکہ ایسا نہیں کہ ہمیں فالو کرنے والے رہیں, بلکہ ہم کو امام بنا, لیڈر بنا, یعنی ہماری آنے والی نسلوں میں سے جتنے بھی لوگ آئے وہ لیڈر بننے والے, لیڈر والی کوالٹیز والے ہوں. تو ہمیں بھی, یعنی ہمیں یہ بڑی سوچ رکھنا چاہیے اور ہم کو بھی آگے کی سوچنا چاہیے کہ ہم کو فالوور نہیں بنانا ہے اپنے بچوں کو, بلکہ ہم کو لیڈر بنانا ہے اپنے بچوں کو کہ وہ متقین کے پیشوا اور امام بنے, کہ ایون ان کو فالو کرنے والے بھی متقین لوگ ہوں. یعنی ہمارے بچے کیسے متقین ہوں گے لیڈرز کے, ان کو فالو کرنے والے بھی متقین ہوں گے. تو ہمیشہ اوپر نظر رکھیں کہ ہمیں کیا بنانا ہے اپنے بچوں کو, یا ہمیں ان کے لیے کیسے دعا کرنی ہے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اپنی اولاد کے لیے فکر کی, کیسے اپنی اولاد کے لیے دعا کی, اور پھر کیسے ان کی اولاد نے اپنے بچوں کو پھر نیکی پر رہنے کی تلقین کی. جیسے کہ خود اسماعیل علیہ السلام, کہ وہ اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے اہل کو نماز اور زکات کا حکم دیتے تھے. تو یہ اصل ذمہ داری ہوتی ہے گھر میں والدین کی یا بڑوں کی, جن کے بھی زیر تربیت بچے پرورش پا رہے ہیں, ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ان کے اس طریقے پر یا اس نہج پر تربیت کریں یا ان کی سوچ ایسی بنائیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی میں اپنے بچوں کے اندر وہ انبیاء کا کردار پیدا کرنے کی کوشش کریں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے اندر وہ سیرت اور کردار پیدا کرے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور مطلوب ہے, جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور ہمارے بچے قیامت کے دن ہمارے لیے ایک طرح سے فخر کا باعث بنے, خوشی کا باعث بنے, اور ہم خوش خوش اپنے گھر والوں کے ساتھ لوٹیں کہ ہمارے سارے خاندان والے, ہماری اولاد, ہماری ذریت سب ہمارے ساتھ جنت میں ہوں, اس وقت ہمیں کوئی حسرت اور یاس کا شکار نہ ہونا پڑے. تو اس کے لیے دنیا میں کوشش کرنی پڑے گی اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنی پڑے گی. کہ سب سے زیادہ دعا آپ کریے کہ ایک تو ربنا آتینا فی دنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار, اور دوسرا ربنا حب لنا من ازواجینا وذریاتینا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, کہ ہماری ازواج میں, ہماری اولاد میں, ان کے ذریعے سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر اور ان کو متقین کا امام بنا. سبحان اللہ, یعنی وہ ایسے لیڈرز بنے کہ جن کو فالو کرنے والے بھی متقین ہوں, ماشاء اللہ قوۃ اللہ باللہ. سبحان اللہ, اور ہمیں سے ہر ایک کی یہی خواہش ہوگی. ربی حبلی من الصالحین دعا کر سکتے ہیں آپ، یا جو بھی قرآنی دعائیں تو سب سے بیسٹ ہیں، لیکن سب سے زیادہ دعا جو رسول اکرم کرتے تھے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرتی حسنہ وقنا عذاب النار، اور یہ مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا بھی رسول اکرم بہت کثرت سے کرتے تھے. تو ابھی تو یہ دعاؤں کا ہی مہینہ ہے، اس کو شہر الدعا کہا جاتا ہے. تو اب دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اور کوشش بھی کریں، جن کے ابھی چھوٹے بچے ہیں الحمدللہ سمجھے ان کے پاس ابھی بہت سارے مواقع باقی ہیں، وہ چاہیں تو اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ آج کی مائیں بہت سمجھدار بھی ہیں، جو اچھی پڑھی لکھی صحیح اسلامی ذہن اور سوچ رکھنے والی مائیں ہیں، وہ اپنے بچوں کو بہت کنسٹرکٹیو کاموں میں لگائے رکھتی ہیں الحمدللہ. ان کو موبائل سے دور رکھتی ہیں، ان کو اچھے قصے اور کہانیاں سناتی ہیں، ایسی کتابیں ڈھونڈتی رہتی ہیں اپنے بچوں کے لیے جس کی وجہ سے ان کے بچوں کی صحیح تربیت ہو. تو یہی اصل میں ماؤں کی، والدین کی ذمہ داری ہے، اصل میں والد اور والدہ دونوں کی ذمہ داری ہے. تو آپ اپنے بچے کا موبائل ٹائم دیکھیں کہ آپ کا بچہ کتنا اسکرین ٹائم یوز کرتا ہے، کیونکہ ابھی تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ بچے یعنی بالکل 2 سال سے چھوٹے بچے، وہ تو نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں، بس صرف موبائل میں لگے ہیں. اور ماں باپ بھی بس اٹھا کر سیدھا موبائل بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. کتنے گھنٹے آپ کے بچے موبائل پر کیا دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کو خبر ہے اس کی؟ یعنی جب اسکرین پر جب وہ اسکرول کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ایک بار یوٹیوب کا کوئی چیز پلے کی، اس کے نیچے ہزاروں قسم کی چیزیں آتی ہیں، پھر وہ پلے ہوا تو پھر دوسری کوئی چیز آتی ہے، پھر اس میں کتنی خراب خراب چیزیں آ رہی ہیں. کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے لاک لگایا ہوا ہے ایسی چیزوں پر، یا ہم نے کوئی ایسی کوئی سسٹم ڈال رکھا ہے اپنے موبائل پر، کوئی ایسا ایپ؟ پہلی بات تو اتنا اسکرین ٹائم کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کے لیے والدین کو قربانی دینی پڑے گی نا، کہ آپ خود ان کے ساتھ باہر نکلیں، باہر جائیں. اگر آپ کے گھر میں نیچے صحن اور دالان نہیں ہے تو ٹیرس پر لے کر جائیں، ٹیرس نہیں ہے تو باہر نکلے بچے کو لے کر، رشتے داروں سے ملانے کے لیے لے کر جائیں، شاپنگ کے لیے ساتھ میں لے کے چلے جائیں، تاکہ وہ موبائل سے دور رہے بچہ. لیکن نہیں، ہم تو ہر چیز کا حل تلاش کرتے ہیں موبائل میں، کہ بس اٹھا کر موبائل دے دو بچے کو. تو اس سے اس کے اخلاق کیسے سدھر رہے ہیں یا کیا اس میں ترقی ہو رہی ہے، یہ تو آپ دیکھیں. ایک جو قریبی جاننے والے ہیں، ان کی بیٹی کا حال یہ ہو گیا کہ وہ بچی، یعنی گھر والے سمجھنے لگے تھے کہ اب نارمل ہو گئی ہے بچی، چھوٹی لڑکی، لیکن ایکچولی وہ موبائل ایڈکٹ ہو گئی تھی، کہ اس کو لوگوں سے بات کرنا ہی نہیں آ رہا ہے. یعنی جب لوگ بات کرتے تھے، ایسے بالکل ہونکوں کی طرح وہ دیکھتی ہے لوگوں کی طرف، بس صرف موبائل دیکھتی ہے اور اسی کی لینگویج سمجھتی ہے موبائل کی، گھر میں کسی سے بات بھی نہیں کرتی. جب ڈاکٹر کو بتایا گیا تو کہا کہ ایکچولی یہ اب نارمل نہیں ہے بچی، یہ نارمل بچی ہے، اس کا دماغ وغیرہ سب کچھ درست ہے، لیکن موبائل کی وجہ سے، موبائل ایڈکشن کی وجہ سے ایسی ہو گئی ہے. آپ رپورٹس پڑھیں، کتنی خطرناک اور کتنی ڈرانے والی رپورٹس آ رہی ہیں. جی، دعائیں بھی ضروری ہے اور پھر تدبیر بھی کرنا ضروری ہے، یعنی دعا اور تدبیر دونوں ضروری ہے. اور پھر اس کے لیے آپ کو کوئی ان کے پاس آپ کو کریم ٹائم دینا پڑے گا اپنے بچوں کو. کریم ٹائم آپ دیں گے، تھوڑی دیر ان کو باہر پارک میں لے کے جائیں، ان کو باہر گھومنے لے کے جائیں، کوئی کھیلنے کی جگہوں پر لے کر جائیں، بچوں کو کھیلنے دیں، ان کو کتابیں پڑھنے کا شوق ان کے اندر دلائیں، کوئی ایسے ٹوائز یعنی جو ایجوکیشنل ٹوائز ہوتے ہیں، یعنی جس سے آپ ان بچوں کا ذہن یعنی کنسٹرکٹیو کاموں کی طرف جائے، ڈسٹرکٹیو کاموں کی طرف نہ جائے. یعنی ایسے ٹوائز لا کر دیں، یا پزلس لا کر دیں ان کو، یا پھر ایسے جو لیگو ہوتے ہیں بلاکس وغیرہ، جس سے وہ کچھ چیز کنسٹرکٹ کر سکیں. بالکل لوگ بچے ملنا ہی نہیں چاہتے ہیں کسی سے، نہ سلام کرنا چاہتے ہیں، بلکہ لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کو کیا بات کریں سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ وہ اتنا موبائل کے ایڈکٹ ہو گئے ہیں اصل میں. تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ والدین اپنے بچوں پر کریم ٹائم اسپینڈ کریں، ان کا اپنا اچھا والا ٹائم ان کے اوپر جو پرائم ٹائم ہے وہ بچوں کے ساتھ لگائیں، بچوں پر دیں، اور ان کو موبائل سے جتنا ہو سکتا ہے دور رکھیں. ٹھیک ہے، ایک گھنٹہ ٹائم ہو، کچھ ایسا ٹائم لمٹ بنا دیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں. یہ نہ ہو کہ ہر چیز کے لیے بچہ ضد کرے کہ موبائل دیں گے تو ہی کروں گا، تو الٹا بلیک میل کرنا ہو گیا. تو آپ بچے ہوئے یا وہ بچہ ہوا، تو آج کل بچے ماں باپ بنے ہوئے اور ماں باپ بچے بنے ہوئے ہیں اصل میں. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے دیکھنا کہ آپ دیکھتے رہیں کہ آپ کا بچہ کتنا ٹائم موبائل پر اسپینڈ کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کو ہمیشہ کرتے رہنی چاہیے کہ ربی حبلی من الصالحین، اور ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم انبیاء کی سیرت کو اپنانے والے بنے، اور ہمارے بچوں کے اندر بھی وہ سیرت اور کردار پیدا ہو. آمین.